أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات اللهم صل على محمد. آج ہماری یہ مجلس جناب رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے مرتب کی گئی ہے، لیکن اس مجلس میں اگر میں جناب ختم مرتبت اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت، رسالت، نبوت اور اس کو احاطہ کرنے والے موضوعات کی بات کرنا شروع کروں تو مجھے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے چاہیے، یعنی ایون صرف ان موضوعات کو سمیٹنے میں کہ جو سیرت پیغمبر کے حوالے سے وہ آیتیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، صرف اگر ان کا ذکر کریں، اور ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم نے ایک چیز کا ارادہ کیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں جو مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے اس میں ولایت اور امامت کی حقیقت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، اور اسی ذیل میں، اسی ضمن میں فضائل معصومین اور پھر بعد ازاں مصائب کا بھی تذکرہ ہوتا رہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بہرحال ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے بتاہید خدا کہ جب بھی مؤمنین کے ساتھ خطاب کرنے کا موقع ملے تو وہ گفتگو محض رسمی نہ ہو، وہ گفتگو صرف وقت گزاری کے لیے نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ گفتگو محض حصول ثواب کے لیے نہ ہو، بلکہ جب تک ہم کسی نہ کسی معرفت اور حقیقت کو کہ جو یا تو قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے یا کلام معصوم میں پائی جاتی ہے، جب تک ہم ان حقائق اور معارف میں سے چیزوں کو کھولنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوتے، ہماری یہ گفتگو اور ہماری یہ نشست نامکمل بھی ہوتی ہے اور بہت حد تک بے مقصد بھی، اگر اس نتیجے کو ہم حاصل نہ کر پائیں. تو بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 2-3 مطالب ولایت اور امامت کے حوالے سے کہ جو ہمارے عقیدے کا بنیادی جزو ہے، یعنی کہ جس چیز پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل ولایت ہیں، ہم تمام مسلمانوں میں وہ ہیں کہ جو امامت کے پیروکار ہیں، لیکن بظاہر ولایت اور امامت کہتے کسے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ادراک کم لوگوں کو ہے، کم شیعوں کو ہے کہ ولایت اور امامت کی حقیقت کیا ہے، ولایت اور امامت کہتے کسے ہیں. جس آیت کو میں نے منتخب کیا گفتگو کے حوالے سے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، جس میں خدا نے کہا کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُن، اور ابراہیم نے ان کو تمام کر دیا، پورا کر دیا جو ریکوائرمنٹس تھیں. کلمات کو تمام کرنے کے نتیجے میں خدا نے کہا قالا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تجھ کو قرار دیتا ہوں انسانوں کے لیے امام. اور کیونکہ یہ عہدہ امامت جو اس کی معرفت رکھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ انسانی اعتبار سے الٹیمیٹ رینک ہے، جس کو ابھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسانی اعتبار سے امامت سے بڑا کوئی عہدہ وجود نہیں رکھتا ہے. تو تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے نبی قرار دیا، جب رسول منتخب فرمایا، جب اپنا خلیل بنایا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری اولاد کے لیے بھی، لیکن جیسے ہی خدا نے کہا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام قرار دیتا ہوں، تو اگلا جملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ قال ومن ذریتی، کہ اور میری ذریت میں سے. تو خدا نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت وہ مقدس عہدہ ہے کہ جو ظالمین تک نہیں پہنچتا، یا ظالم اس تک نہیں پہنچتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذریت ابراہیم میں امامت نہیں جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں جو ظالم نہیں ہیں، یعنی عدالت پہ قائم ہیں، ان تک امامت پہنچے گی. یہ آیت ہے. اچھا، اب جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس آیت پر علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. آپ لوگ آگے 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 تھوڑا سا. اسی طریقے سے رسالۃ الولایہ، کہ جس کے بارے میں بزرگ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کے بہترین آثار میں سے ان کا یہ کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب چاہے رسالۃ الولایہ. انہی حوالوں سے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ جو کچھ بھی میں عرض کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ بزرگ علماء کے کلام سے اخذ کر کے بات کر رہا ہوں، میری بات نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کا بنیادی، اب میں جلدی جلدی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بات کو زیادہ پھیلا نہیں سکتا ہوں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں اور ذرا ہم جلدی جلدی اپنے فکری مراحل کو طے کرتے جائیں. کہ انسانیت کا بنیادی مسئلہ، یعنی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں امامت کو، لیکن چاہے نبوت ہو، چاہے رسالت ہو، چاہے امامت ہو، ان سب کا تعلق ایک حقیقت سے ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایک امبریلا کے انڈر میں آتی ہیں اور اس کا نام ہے ولایت. چاہے نبوت کی آپ بات کریں، چاہے رسالت کا ذکر کریں، چاہے امامت کی طرف توجہ کریں، یہ تینوں حقیقتیں، یہ تینوں چیزیں آتی ہیں ولایت کے ماتحت. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کے لٹرل میننگ، لٹرل میننگ یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، ولایت کا معنی ہے قربت کے، نزدیکی کے، پراکزیمیٹی کے. لیکن یہ پراکزیمیٹی وہ نہیں ہے کہ جو دو بے جان چیزوں کے درمیان پائی جاتی ہے، یا وہ پراکزیمیٹی کے جیسے ایک انسان اور کسی بے جان چیز کے درمیان پائی جاتی ہے. یعنی میں اگر دیوار سے قریب ہو کے اور بیٹھ جاؤں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے اور اس دیوار کے درمیان رشتہ ولایت قائم ہو گیا، بلکہ یہ پراکزیمیٹی وہ ہوتی ہے کہ جو مائنڈ اور ہارٹ کی پراکزیمیٹی ہے، جو دل و دماغ کی قربت ہے. یعنی کہ جیسے جب ہم کسی سے دوستی کا رشتہ جوڑتے ہیں تو دوستی ایک قسم کی ولایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم نے اپنا دوست بنایا، اس کے دل اور دماغ، دماغ کا مطلب اس کی سوچ، دل یعنی اس کے جذبات، یہ چیزیں آپس میں ملنا شروع ہو گئیں تو یہ دوستی کا رشتہ قائم ہوا. اس کو کہتے ہیں ولایت. ولایت کے لٹرل میننگ یہ ہے. انسانیت کا اصل مسئلہ، حقیقی مسئلہ ولایت خدا ہے. ولایت خدا سے مطلب کہ انسان اور انسانیت خدا سے اتنی قریب ہو جائے کہ خدا کی صفات انسانوں میں جھلکنا شروع ہو جائیں. یہ اصل مسئلہ انسانیت کا، اس جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے. ہماری پوری زندگیوں کا، چاہے وہ ہم ایک فرد کی حیثیت سے ہماری زندگی ہو یا قوم کی حیثیت سے ہماری زندگی ہو، مین پرابلم، مین پزل جو ہم سب کو سالو کرنا ہے، جس جگہ پر ہم کو کامیاب ہونا ہے، وہ ولایت خدا ہے. ولایت خدا کو میں بالکل آسان کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ولایت خدا یعنی انسان خدا سے قریب ہو جائے، کیونکہ ولایت کے معنی قربت کے ہیں. لیکن خدا سے کیسے قریب ہو جائیں جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں، جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے سے تمہارے دل کے اندر موجود ہوں، اب اور کیسے ہم قریب ہو جائیں؟ تو ہمارا خدا سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یعنی اگر خدا رحمان و رحیم ہے تو بندے میں بھی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت پائی جائے، اگر خدا علیم ہے تو بندہ بھی عالم ہو جاہل نہ ہو، اگر خدا رب ہے تو بندے میں بھی صفت ربوبیت پائی جائے، یعنی کہ آپ بھی اپنی اولاد کی اور دوسرے انسانوں کی تربیت کریں. یہ انسانیت کا بنیادی مسئلہ ہے، ولایت خدا، خدا کی صفات کو حاصل کرنا. یہ کام ہم کیسے کریں، ولایت خدا تک کیسے پہنچیں، خدا کی صفات کے حوالے سے اس رستے پر آگے بڑھنے میں ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ تو ولایت خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں ولایت معصوم چاہیے. یعنی اس چیز کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ ہم خدائی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، ہمیں ان انسانوں سے قربت حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں. اور ان انسانوں کو نبی اور رسول اور امام کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یعنی نبی اور رسول اور امام کون ہیں؟ کہ جس میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں، جو خدائی صفات کی تجلی ہے، جن میں، یعنی کہ ان کی مثال، ان کے وجود کی مثال ایک آئینے کی سی ہے کہ جس میں سے نور خدا ریفلیکٹ ہو کے اور انسانوں میں پھیلتا ہے. یہ ان کے وجود کی حیثیت اور حقیقت ہے. یہاں پر مختصراً میں آپ کی خدمت میں نبی اور رسول اور امام کے درمیان فرق کیا ہے پہلے اس کو بتا دوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس آیت کے ذیل میں جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسے خدا نے امام بنایا ہے اس کی کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. فقط دو تین، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے تو پورا اشرہ چاہیے اگر اس پر بات کی جائے. تو جب ہم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ اسٹرائکنگ جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ حقیقت نہیں ہے. آپ لوگ غور کیجئے گا، جو باتیں بظاہر یہ وہ والی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم عام طور سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے. اس زندگی میں جو کچھ ظاہری طور سے نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت ظاہر کے پردے کے پیچھے. وہ انسان جو ہمیں اس حقیقت سے باخبر کرتا ہے وہ کہلاتا ہے نبی. نبی کا لفظ کہاں سے ڈرائیو ہوا؟ نبا سے. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. سم نیوز آف امپورٹنس از کالڈ نبا، جہاں سے نکلا ہے نبی. تو نبی وہ ہے جو انسانیت کو یہ خبر عطا کرتا ہے کہ جو کچھ تمہاری نظروں کے سامنے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس سے بیونڈ، یہ ایک دھوکے کا پردہ ہے. یعنی تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ مال و دولت طاقت کا ذریعہ ہے، یہ طاقت کا ذریعہ نہیں ہے. جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے خود کربلا ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو خود کربلا اور امام حسن علیہ السلام اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، کسی کے سان و گمان میں بھی یہی نہیں تھا کہ 20 سال کے بعد، صرف 20 سال کے عرصے میں اس طریقے سے یہ پورا معاشرہ منقلب ہو جائے گا، پلٹ جائے گا. یعنی جس طریقے سے ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو لہب اور ان پورے کے جو ڈومینیشن اور کنٹرول تھا ہر قسم کا, کلچرل اینڈ فائنینشیل اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے, ہر اعتبار سے جو ان کا اسٹرینگل ہولڈ تھا اس معاشرے پہ, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک یتیم اور بظاہر ان پڑھ نوجوان اس پورے سلسلے کو الٹ دے گا. لیکن ود ان اسپین آف 20 ایئرس دس بیکیم پاسبل, یہ ہو گیا لوگوں کی نظروں کے سامنے کہ وہ جتنے جتنے بڑے اپنے آپ کو پاور سینٹرز اور طاقت کا مرکز سمجھتے تھے وہ سب کے سب گم ہو گئے, غائب ہو گئے, ختم ہو گئے, مارے گئے یا مغلوب ہو گئے. تو نبی سب سے پہلی چیز جو انسان کو, یعنی یہ خبر دینے کی انسان کو سب سے پہلی اس چیز کو انووک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے وہ حقیقت نہیں ہے, بلکہ اصل حقیقت کے دو پلرز ہیں, دو عنوانات ہیں. ایک یہ کہ ان میں سے کوئی چیز تمہارا پالنے والا نہیں ہے, تمہارا رب نہیں ہے, بلکہ جو تمہارا رب ہے, تمہارا خالق ہے, تمہارا رازق ہے, وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اگر تم کو سر جھکانا ہے, اگر تم کو کسی کی اطاعت کرنا ہے, اگر تمہیں بندگی کا مظاہرہ کرنا ہے, تو طاقت اور دولت کے آگے سجدہ نہیں کرو, اس حقیقت کے آگے سجدہ کرو جو سب کا خالق ہے اور جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. پہلی خبر جو نبی عطا کرتا ہے وہ یہ خبر عطا کرتا ہے, اور دوسری خبر وہ یہ ہے کہ جس زندگی میں تم پائے جاتے ہو, یہ زندگی, اس میں نہ کوئی نتیجہ ہے نہ کوئی جزا اور بدلہ ہے, یہ فقط اور فقط امتحان ہے. تمہاری پیدائش سے لے کے تمہاری قبر میں جانے تک یہ پوری کی پوری زندگی صرف ایک امتحان ہے, ابتلا ہے, آزمائش ہے, فتنہ ہے, اور اس میں تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون کیسا عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ جو خدا نے کہیں کہا کہ زمین اور آسمان کی خلقت کی, کہیں کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا, کس لیے خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ یا لِنَبْلُوَهُمْ, مختلف آیتیں بیان کر رہا ہوں. احسنُ عملہ, عمل میں حسن کس کے پایا جاتا ہے؟ اس جملے پہ بھی غور کیجیے گا. اکثرکم, جیسے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس آیت کے ذیل میں کہ خدا نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے, خدا نے حسن عمل کا مطالبہ کیا ہے, کہ ہم لوگوں کو اس چیز میں آزمائیں گے کہ احسن عمل کس کا ہے, خوبصورت عمل کس کا ہے. اور عمل کی خوبصورتی آپ کے جسم کو ہلانے سے بعد میں آتی ہے, نیت کی وجہ سے پہلے آتی ہے, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. بہت ساری چیزیں ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ وہ ہمارے برادران کے جو ان مطالب کو گراسپ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے چلیں. عمل کے حسن کا دار و مدار در حقیقت نیت پر ہوتا ہے, کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ یوم خندق میں ضربت علی ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے, تو اس میں کوئی تلوار کا ہاتھ چلانا تھا جس کی وجہ سے بھاری ہے, یا امام علی علیہ السلام کا وہ اخلاص اور وہ نیت جس کی بنیاد پر وہ ہاتھ اٹھا تھا؟ خود فیصلہ کریں اس چیز کا. تلوار تو بہت سارے لوگ چلا رہے تھے, قتل بہت سارے لوگ کر رہے تھے, وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے زیادہ گراں قدر بنا دیا؟ وہ نفس علی کی کوالٹی تھی, علی علیہ السلام کے وجود کا معیار تھا. تو جو انسان اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے اس سے صرف عمل نہیں صادر ہوتا بلکہ حسن عمل صادر ہوتا ہے, اس کا ہر عمل بیوٹیفل ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے. بہرحال تو نبی دو بنیادی, نبی جو خبر عطا کرتا ہے انسانیت کو, اس کے دو پہلو ہیں. پہلی چیز توحید ہے, دوسری خبر آخرت ہے. کہ اس مغالطے کا شکار نہ ہو جانا کہ یہ زندگی اصلی ہے، یہ اس زندگی میں سرمایہ جمع کر لینا کوئی ویلیویبل ایکٹیویٹی ہے، یا ایون اس زندگی کو غربت سے گزارنا کوئی ڈپلوریبل کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف جیسا امام علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں وضاحت سے بیان فرمایا کہ اگر ایک انسان اس زندگی کو اس طریقے سے گزارتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا طوق اس کے گلے میں نہیں ہے اور لوگوں کا حق غصب کیا ہوا نہیں ہے، وہ ایک منافع بخش تجارت کی امید میں، بس دو چیزوں پہ مد نظر رکھنا ہے، گہری نظر رکھنا ہے کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کو ذخیرہ نہ کرے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و جسارت کا مرتکب نہ ہو. باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، یہ مناسب اور معقول ہو، خوب، بہت اچھا. یہ نبی کی اخبار، یہ دو خبریں جو نبی عطا کرتا ہے، توحید کہ جتنے بھی پاور سینٹرز ہیں زندگی میں ان سب سے توجہ کو ہٹا کے الی اللہ وحدہ لا شریک، کہ تمہاری توجہات کا مرکز فقط خوشنودی خدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہر شے کا مالک ہے، وہی تمہارا خالق، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس زندگی کی ظاہری چکا چون سے یا تکلیفوں سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ صرف اور صرف ایک امتحان ہے جس سے گزر کے ہر انسان کو دار الجزا میں پہنچنا ہے، اس جگہ پہنچنا ہے کہ جہاں اسے اس کے عمل کا، اس کے علم کا، اس کے کردار کا ریوارڈ دیا جائے. یہ نبی. اب جس انسان نے نبی کی دی ہوئی خبر کو قبول کر لیا، اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو، جو زندگی ہے وہ یہی ہے، اس لیے یہیں پر ہی مزے کرنا چاہیے، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی خالق و رازق و وحدہ لا شریک وجود رکھتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب بائی چانس ہوتا ہے، بائی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بائی نیچر ہوتا ہے، مختلف قسم کی بات ہے. تو جس نے قبول کر لیا نبی کی دعوت کو جو بنیادی طور سے ان دو خبروں پر مشتمل ہے، اس کے لیے پھر رسول ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول وہ ہستی ہے جو انسانیت کو زندگی گزارنے کا پورا دستور العمل، پورا یہ لائف گزارنے کا پورا قانون، زندگی کس طریقے سے بسر کی جائے اس کے تمام لائحہ عمل فراہم کرتی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں شریعت. رسول کون ہوتا ہے؟ جو صاحب خبر ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہے. شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت وہ پورے قوانین کا مجموعہ ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارا جائے، کیسے گزارا جائے تاکہ ہم ولایت خدا تک پہنچ جائیں. یہ شریعت جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ فقط جنت کی نعمتیں سمیٹ سمیٹ کے جمع کریں یا جہنم سے بچ جائیں، بلکہ یہ شریعت کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ولایت خدا کو پا سکیں. تو رسول وہ ہے کہ جو پورا قانون عطا کرتا ہے. اب امام کا کیا کام ہے؟ جیسے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امامت ان سے بالا تر درجے کا نام ہے، نبوت سے بھی اوپر ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے. آپ کو نبوت اور رسالت کی بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی جو خبر دیتا ہے، رسول جو خبر قبول کرنے والے کو زندگی گزارنے کا پورا دستور العمل دیتا ہے، تاکہ جس مقصد تک پہنچنے کے لیے تم نے اس خبر کو قبول کیا ہے، اس شریعت پر عمل کرو، وہاں تک پہنچ جاؤ گے، وہ رستہ کھل جائے گا تمہارے لیے. جو کچھ رسول ہمیں سکھاتے ہیں، مثال کے طور پر رسول نے ہمیں کیا سکھایا؟ نماز کی تعلیم دی، روزے کی تعلیم دی، حج زکات کی تعلیم دی. جو کچھ رسول انسانیت کو سکھاتے ہیں اس کے دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن ظاہری ہے، ایک ڈائمنشن باطنی ہے. یعنی جس نماز کو آپ ادا کرتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. دونوں چیزیں قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ صلاۃ کیا کرتی ہے، اس کا ظاہری اثر کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو فحشاء اور منکران سے الگ کر دے. جس نے بھی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کا نتیجہ کہ انسان فحشاء اور منکرات سے دور ہو جائے، یہ ظاہری فائدہ ہے. سورہ طہٰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اقم الصلاۃ لذکری، وہاں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو کہ فحشاء سے دور ہو جاؤ. اقم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی جو صلاۃ قائم کرتا ہے اس کا دل یاد خدا سے معمور ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جو شریعت کے ظاہر پر عمل کرتا ہے صحیح طریقے سے، اس کا حق ادا کرے، یعنی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے، اس کے ارکان کو بجا لائے جیسا کہ حکم ہے، وضو صحیح کرے، اوقات کی پابندی کرے، یعنی جتنی بھی ظاہری چیزیں نماز سے وابستہ ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے انجام دے، تو دیٹ پرسن ہیز کوالیفائڈ فار سم تھنگ ایڈوانسڈ. ہے نا کہ جب آپ ایک درجے میں اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کوالیفائی ہو جاتے ہیں ایڈوانس لیول کے لیے. وہ ایڈوانس لیول کیا ہے؟ وہ ایڈوانس لیول یہ ہے کہ جو شریعت کے ظاہر پر اچھے طریقے سے عمل کرے اس کو شریعت کے باطن اور اسرار کا علم عطا کیا جائے. تو جس ہستی کو، جس شخصیت کو خدا نے اسرار شریعت کا علم عطا کرنے کی ذمہ داری عطا کی ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں امام. اس ہستی کا نام ہے امام. کس قدر ناقدری ہے ہمارے پاس امام کی. کیا سمجھتے ہیں ہم امام کو؟ امام اس ہستی کا نام ہے کہ جو شریعت کے ظاہر پر عمل کے تقاضوں کو پورا کر دے اور کوالیفائی کر جائے فار دا نیکسٹ لیول. وہ نیکسٹ لیول کیا ہے؟ کہ ابھی تم نے صرف نماز کے ظاہر پر عمل کیا، میں تمہیں نماز کے باطن سے باخبر کرتا ہوں، میں تمہیں نماز کی حقیقت تک پہنچاتا ہوں. کہ اس قسم کے جملے ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے جناب ابو الفضل سے کہا کہ شمر سے کہو، عمر سعد سے کہو کہ ہم ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں، ریزن کیا بیان کیا؟ کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت اور نماز سے کس قدر محبت ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک رات، اب اگلے دن زندگی ختم ہو جائے گی تو ایک رات زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لیں، جو ہماری سوچ ہے. نہیں، اب اس زندگی سے ظاہری طور سے جدا ہو رہا ہوں تو یہ نماز، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی بندگی اور اس نماز سے کس قدر محبت ہے، میں حق محبت کو ادا کرنا چاہتا ہوں، نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ذکر اور محبوب کی یاد زیادہ سے زیادہ کر لوں اس دنیا سے جانے سے قبل. یہ امام ہے، یہ امام ہے. اور اس طریقے سے آپ ہر جگہ دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، دعائے عرفہ کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام سیف علویہ میں دعائے کمیل کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی چیز ملے گی کہ کہیں بھی آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی نہج البلاغہ ہے جس میں 400 سے زیادہ خطبات ہیں، 250-300 کلمات قصار ہیں، کہاں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں نماز پڑھو، روزہ رکھو. اس لیے کہ یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے. امام کو خدا نے منتخب کیا ہے باطن معنویت شریعت کو تعلیم کرنے کے لیے. تو امام علیہ السلام نے جہاں جہاں بھی سکھایا کہ جیسے روزے عاشور وقت ظہر آیا, اس وقت بریر یا زہیر نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ظہر کا وقت آ گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کر دوں. امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے, دعا دی اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ خدا تجھے مصلین میں شامل کرے. یہ ہے اسرار کہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نمازی ہونا الگ چیز ہے. خدا تجھے نماز پڑھنے والوں کا ثواب عطا کرے یہ نہیں فرمایا, خدا تجھے مصلین میں شامل کرے. مصلین یعنی وہ لوگ جو نماز کے ذریعے سے خدا سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتے ہیں, جن کی نمازیں خدا کی یاد کو دل میں بسانے کا وسیلہ اور سبب ہوتی ہیں, خدا تجھے ان میں شمار کرے. اس کا نام ہے امامت, اس کو کہتے ہیں امامت. تو نبی, رسول اور امام, امامت کا رتبہ تینوں میں سب سے اوپر ہے. نبی جو غیب کی خبر دیتا ہے, جو ہماری غیب یعنی جو حقائق ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اس کی خبر دینے والا نبی ہے. زندگی گزارنے کا وہ دستور العمل دینے والا کہ جس پر عمل کر کے انسان ولایت الہی کو پالے, وہ رسول ہے. اور جو اس دستور العمل کے ظاہر کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرے, اس کے باطن سے آگہی عطا کرنے والا امام ہے. تو تاریخ انسانیت میں وہ پہلی ہستی جس میں تینوں عہدے جمع ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے. پہلی ہستی کہ جو نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امام بھی تھے, وہ پہلی ہستی جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ہے. اس کے بعد خدا نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا اولاد ابراہیم علیہ السلام کا, جس میں اسحاق ہیں, یعقوب ہیں, اور ان کا ذکر ادا کرنے کے بعد آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کو قرار دیا, أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو قرار دیا آئمہ, یہدونا, جو ہدایت کرتے تھے, بِأَمْرِنَا, ہمارے امر کے ذریعے سے. میرے پاس موقع نہیں ہے اور میرے خیال میں شاید اس کے لیے ذہنوں کی بہت تربیت کرنی پڑے گی, ورنہ میں اس کی تشریح کرتا کہ یہدونا بِأَمْرِنَا سے کیا مراد ہے. اور یہیں سے, اسی لفظ سے ہی وہ اخذ کیا جاتا ہے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ امامت باطن شریعت سکھانے کا نام ہے. اب ہم, میں صرف تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ امام کے معیار کو سمجھ جائیں کہ امام کا معیار کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز اور, کیونکہ ہمارے بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, آپ سب کے استفادے کے لیے, کہ اکثر ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں چیز قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے, ہمارا کلمہ قرآن میں کہاں پایا جاتا ہے, جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کا کلمہ مسلمانوں سے الگ ہے, وہ کہاں پایا جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کی یا دیگر آئمہ کی امامت کے حوالے سے جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ قرآن سے کہاں سے سمجھ میں آتے ہیں, قرآن بھی ذکر کا ہے. تو میں آپ کو ایک اصول سمجھا دیتا ہوں. اصول یہ ہے کہ قرآن کریم نے کچھ شخصیتوں کو ریفرنس بنا کر, کچھ پرسنالٹیز کو ریفرنس بنا کر, اس جملے کو بہت غور سے سنیے گا, پرسنالٹیز کو ریفرنس بنا کر پرنسپلز کو سمجھایا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا نے حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں بیان کر دیا ہے. قرآن کوئی داستان گوئی کی سٹوری ٹیلنگ بک نہیں ہے کہ جس میں ان پیغمبروں کی سٹوری سنائی گئی ہیں, نہیں, بلکہ قرآن کریم نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو ریفرنس بنایا ہے تاکہ امامت سمجھ میں آ جائے. تو اب جو بھی امام ہوگا اس کو ان صفات کے ذریعے سے سمجھ لیجئے آپ. یہ ہے انداز بیان قرآن کریم کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نام, نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ جب قرآن کریم کی آیتیں امامت کو ڈیفائن کر رہی ہیں ابراہیم اور اولاد ابراہیم کے ریفرنس سے، تو جس کو بھی خدا امام بنائے گا اس میں یہ سب کچھ پایا جائے گا. یہ اصول ہے. یہ اصول نہیں ہے کہ خدا کو سب کے ایک 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 کر کے، یعنی کہ جس طریقے سے اگر خدا نے 25 نبیوں کے نام لیے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ خالی 25 انبیاء میں وہ سب کچھ پایا جاتا ہے کہ جو خدا نے رسولوں میں رکھا، باقی رسول جن کا نام نہیں لیا گیا ان میں کچھ نہیں ہے؟ نہیں. جب خدا نے 25 رسولوں اور نبیوں کے نام لے کر نبوت اور رسالت کے کمالات کو بیان کیا، تو اب جو بھی نبی اور رسول ہوگا اس میں وہ چیزیں پائی جائیں گی. اسی طریقے سے خدا نے جب ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم کو ریفرنس بنا کر امامت کو سمجھایا، تو جسے بھی خدا امام بنائے گا اس میں وہ ساری صفات پائی جائیں گی. تو امامت کے حوالے سے صرف تین باتیں، جیسے میں نے اب سرچ کیا کہ مجھے خود بھی شاید اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حضرات کے لیے کافی دشوار گفتگو ہو، لیکن میں خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ کے لیے آسان کرے، کیونکہ حقیقت دوستو یہی ہے. کوئی ایسی گفتگو کر دینا کہ جس میں خالی بس مرچ مسالہ ہو اور ہدایت نہ ہو، شاید ممبر پہ بیٹھنے والے ایسے افراد پیغمبر اور آل پیغمبر کے مجرم قرار پائیں قیامت میں. تو بہرحال حقیقت یہی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. امامت کی تین صفات. پہلی چیز، جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا، پہلا لفظ کہا انی جاعلک. انی یعنی بے شک میں، میں می فرسٹ پرسن میں کلام، جاعلک قرار دیتا ہوں تجھ کو، للناس اماما. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اور امام معصوم کسی بھی انسان کی ڈسکریشن سے نہیں بنتا ہے. پہلی چیز، یعنی امامت کا انتخاب فقط اور فقط خدا کے. انی یا وجعلناہم ائمہ، ہم نے ائمہ قرار دیا، میں نے تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنایا. یعنی فقط اور فقط امام کا انتخاب خدا کا ہے، کوئی دوسرا شخص حتیٰ کہ پیغمبر بھی امام کو منتخب نہیں کر سکتا. یعنی اگر امام علی علیہ السلام کی ولایت و وصایت کا اعلان ہوا غدیر میں، تو یہ پیغمبر کا انتخاب نہیں تھا، خدا کا انتخاب. کیونکہ امام کے لیے پہلی چیز انی جاعلو کا، میں قرار دیتا ہوں، ہم بنا رہے ہیں، یہ پیور سلیکشن خدا کی طرف سے، پہلی بات. دوسری، ابراہیم علیہ السلام کے ہی ریفرنس ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 75، اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے شروع کا واقعہ ہے، یہ کوئی ایڈوانس لیول کا نہیں ہے، جیسے امامت بالکل اینڈ کا واقعہ ہے، یہ شروع کی باتیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے دکھایا، دکھایا رویت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو، چاہے وہ یہ آنکھیں ہوں یا دل کی آنکھیں ہوں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کو. وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھایا ابراہیم کو، کیا دکھایا؟ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ملکوت یعنی باطن، یعنی حقیقت. آسمان اور زمین کے جس ظاہر کو میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہے ملک، اور اسی کے پیچھے اس کی حقیقت ہے، اسے کہتے ہیں ملکوت. تو ہم نے ابراہیم کو دکھایا، کیا چیز دکھائی؟ آسمان اور زمین کا ملک نہیں دکھایا، ملکوت دکھائی. تو جو امام ہوتا ہے اس کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ ملک پہ نہیں ہوتی، ملکوت پہ ہوتی ہے. اور تیسری آیت جو سورہ انبیاء کی ہے، یہ قول خود جناب ابراہیم کا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 56، بل ربکم رب السماوات والارض، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب یہ بت نہیں ہے جن کے آگے تم اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہو زمین پر، بلکہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے. الذی فطرہن، وہ ہیں کہ جس نے ان کی بنیادوں کو خلق کیا ہے، صرف پالتا نہیں ہے، بنیادوں سے ان کو اٹھانے والا ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یہ بہت عجیب جملہ ہے، اور میں ان سب پر گواہ ہوں. کل بھی جیسے میں ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شاہد گواہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نظروں کے سامنے ایک چیز ہوئی ہو، یہ ہو رہی ہو. یعنی عدالت کسی ایسے شخص کو بطور وٹنس قبول نہیں کرتی جو یہ کہے کہ میں نے فلاں واقعے کے بارے میں سنا ہے. وٹنس کے طور پر شہادت کے لیے، گواہی کے لیے ہمیشہ اسے منتخب کیا جاتا ہے، اس کی گواہی قبول ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے بہوش و حواس اس چیز کو دیکھا ہے. تو امام کون ہے جو صرف آسمانوں اور زمین کی باطن اور حقیقت سے باخبر ہے؟ وہ نہیں، بلکہ جو آسمانوں اور زمین کی بنیادوں پر گواہ ہے. یہ قرآن، میں نے آپ کے سامنے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. اور علی ذالکم من الشاہدین، میں گواہوں میں سے ہوں، نہ کہ تنہا گواہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اور بھی گواہ ہیں جن میں سے ایک میں ہوں. انا علی ذالکم من الشاہدین، یہ ہے امام، یہ ہے امام کا مقام. اور میں نے اسی لیے، کیونکہ بات ہوتی نا قرآن سے قرآن سے، اسی لیے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن اگر تدبر کیا جائے تو تمام مطالب و معارف کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. لیکن اس حماقت کے ساتھ نہیں کہ ان کا نام کہاں ہے، ان کا نام کہاں ہے، نام کی کوئی بات نہیں ہے. خدا نے شخصیت کو ریفرنس بنا کے بات کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اصول سمجھ میں آ جائے، نہ کہ کسی انسانوں کی سٹوری بیان کی. اب آخری بات، میں تھوڑا سا اپنے ماتمی دوستوں سے بہت معذرت کے ساتھ کہ میں 5-10 منٹ آپ کے ٹائم میں سے لے رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن بات ایک حد تک مکمل ہو جائے. جو اہم ترین نقطہ ہے یہاں پر، ہم پہلی منزل پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانیت کا اصل مسئلہ ولایت خدا ہے، یعنی خدا کو پانا، خدا سے قربت کو حاصل کرنا، خدا کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. سورہ بقرہ کی آیتیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے اچھا اور خوبصورت کس کا رنگ ہے؟ الہی رنگ میں رنگ جانا، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اس ولایت کو پانے کے لیے ہمیں ولایت معصوم چاہیے، یعنی نبی، رسول اور امام کی ولایت چاہیے، کہ جب ہم ان سے قریب ہوتے ہیں تو یہ ہمیں خدا سے قریب ہونے میں مدد دیتے ہیں، خدا سے قریب کرتے ہیں. اب ایک چیز بہت اہمیت کے ساتھ سمجھیے گا، اور خاص طور سے وہ حضرات کے جو معارف کے اخذ میں، معارف کو حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ ہے. خدا کی ولایت اس طریقے سے نہیں ہے کہ خدا کی ولایت کسی فار آف ڈسٹنٹ پلیس پر ایگزسٹ کرتی ہے جس کی انسانوں کو خبر نہیں ہے، اور معصوم اس دور دراز جگہ سے ہمارا کوئی کنیکشن ڈیولپ کر دیتے ہیں. شاید بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں ولایت خدا کو، یا خدا کو، کہ خدا ہم سے اتنا دور ہے، اتنا بلند ہے، اس کی تمام صفات اتنی ہم سے ماورا ہیں کہ اس کے لیے ہمیں بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے. بیچ نہیں ہے کہیں بھی. ولایت معصوم در حقیقت آپ کو اس چیز کو ایکسپلور کرنے میں مدد دیتی ہے جو ہم سب کی دل کی گہرائیوں میں پایا جاتا ہے. یہ اہم ترین بات ہے. ولایت خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں آسمانوں میں، ولایت خدا ہر انسان کے دل کی گہرائی میں ہے. یعنی اگر اس کی تعریف کی جائے تو ولایت معصوم کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کو یہ بتایا جائے کہ تم پانی میں ہو. یعنی ولایت معصوم ہمیں جس طریقے سے ولایت خدا تک پہنچاتی ہے، اس کی حقیقت یہ کہ مولانا روم نے یہ حکایت لکھی ہے اپنی مثنوی میں کہ ایک مچھلی تھی جو باقی مچھلیوں سے پوچھتی پھرتی تھی کہ پانی جس میں ہم رہتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ پانی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور پانی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے, وہ پانی ہے کہاں؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں ایک دن ایک موج آئی اور مچھلی کو اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا پانی سے نکال کے. تو اب جب اس کا دم گھٹنا شروع ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا وہ جس میں ہم زندہ تھے, جس نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا, وہی پانی تھا. تو ولایت معصوم بیچ میں نہیں ہے, ولایت معصوم در حقیقت ولایت خدا کی تجلی ہے, ریفلیکشن ہے, جو ہمیں اس حقیقت کو ایکسپلور اور ڈسکور کرنے میں مدد دیتی ہے جو ہم سب کے دل کی گہرائیوں میں. یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مسنگ ہے, کہ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے بعض اوقات کہ خدا پتہ نہیں کہاں ہے, کس جگہ ہے, نہیں سمجھ میں. خدا تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو ولایت اور امامت کے حوالے سے یہ چند نکات ہیں, اور ظاہر ہے I have only scratched the surface کہ اگر اس پر بات کی جائے تو ایک اشرا بھی بہت آرام سے گزر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اتنے مطالب ہیں اس موضوع میں. اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صرف تبرکاً, کیونکہ معصوم علیہ السلام کے ظاہر ہے کہ ان کے ذکر اور ان کے فضائل اور مصائب کو بیان کیے بغیر یہ مجلس مکمل نہیں ہو سکتی, کہ اسی حقیقت کو, کیونکہ آج امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے, تو میں امام علیہ السلام کی دعا کے ایک دو جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا, جو نیکی کرتا ہے وہ تیری مدد کے وجہ سے نیکی کرتا ہے, اور جو خطا اور گناہ کرتا ہے وہ اپنے دماغ کے فطور کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے, لیکن جو نیکی کرتا ہے وہ کبھی بھی تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ جو نیکی کرتا ہے, یعنی کہ نیکی انسان کو اس جگہ تک نہیں پہنچا دیتی کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم کچھ ہو گئے. نیکی کرنے والا ہمیشہ تیرا محتاج ہے, ہمیشہ. کہ جو مومن ہے وہ کسی بھی لمحے یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ میری نیکیاں جمع ہو گئی ہیں, بلکہ اسے کیا سوچنا چاہیے کہ ہر لحظہ, ہر لمحہ, ہر اچھائی کے لیے خدا کا محتاج ہوں. اور جو برائی کرتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ تجھ کو چھوڑ کر تیری مملکت سے فرار کر جائے. اے خدا, بکا عرفتک, تیرے ذریعے سے تجھے پہچانا, تیرے ذریعے سے تجھ کو پہچانا. کیوں؟ جس کے دل کی نگاہ کھلی ہوتی ہے اسے خدا اپنے وجود میں نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اگر تو نہ ہوتا تو ہم تیرے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے. پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی اس بات کی کوشش کی کہ ان ہستیوں کے کمال اور معیار کو امت کے سامنے پہچانوا دیں, اس کی معرفت دلا دیں. کہ ایک سفر سے پیغمبر اکرم ایک سفر پہ تشریف لے گئے اور اصحاب کہتے ہیں کہ ایک مقام پر رکے اور گریہ کرنا شروع کیا. اصحاب نے گریہ کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل خدا کا پیغام لے کر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کا چھوٹا بیٹا حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے انصار کے ساتھ بے جرم و خطا مقتول و شہید کیا جائے گا. پیغمبر اکرم اس سفر سے واپس تشریف لائے, ممبر پہ گئے, خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس حالت میں کہ امام حسن علیہ السلام آپ کے ایک طرف تھے اور امام حسین علیہ السلام آپ کے دوسری طرف تھے, آپ نے داہنا ہاتھ امام حسن کے سر پہ رکھا, باہنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پہ رکھا, اور خدا کی طرف, آسمان کی طرف سر اٹھا کے فرمایا کہ اے میرے پروردگار, تو گواہ رہنا کہ یہ دونوں میری آل کے بزرگان میں سے ہیں. عجیب جملہ ہے، بچے ہیں، بچے 5-6 سال کے، یہ برگزیدگان میں سے ہیں، بزرگان میں سے ہیں، اور میں اس امت پر لعنت اور نفرین کرتا ہوں کہ جو حسین کو مقتول اور شہید کرے گی. اور پھر آپ نے وہ واقعات بیان کیے. اب دیکھیے اصل چیز یہاں پر ہے، لوگوں نے، اصحاب نے گریہ کیا، پیغمبر نے ایک جملہ کہا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے کہ تم حسین پر گریہ کرتے ہو لیکن حسین کی نصرت نہیں کرتے. گریہ کرنا فضیلت نہیں ہے، گریہ کرنا فضیلت نہیں ہے حقیقتاً، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں قیام کرنا فضیلت ہے. کہ پیغمبر نہیں، کہ رونے والے رو تو اہل کوفہ بھی رہے تھے بعد میں، جن کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے اہل مکر و فریب و خدا. اور جب اہل کوفہ نے امام سجاد علیہ السلام سے یہ جملہ کہا کہ ہم اب آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اب تمہاری کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم جیسے لوگ اس کے مددگار ہو. تو تم حسین پر گریہ کرتے ہو لیکن حسین کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوگے کہ جب حسین اپنے پیغام کو بلند کرے گا تو اس وقت کوئی بھی نہیں آئے گا حسین کا ساتھ دینے کے لیے. صحابہ ہیں، صحابہ کی اولادیں ہیں، تابعین ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں، یا اپنے فریضے کو اس حد تک سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. یہ دستور رہا ہے مسلمانوں کا، اور یہی چیز امام حسن علیہ السلام کی شہادت، ایک جملہ امام مظلوم کے حوالے سے، کہ 50 ہجری میں، 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہراً امت نے آپ کی خلافت پر اجماع کیا، لیکن امیر شام کے فتنہ گری کی وجہ سے 6 مہینے بعد آپ کو صلح کر کے پیچھے ہٹ جانا پڑا. امام حسن علیہ السلام کی وہ 10 سالہ زندگی جس کرب کا شکار ہے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایک جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ یا مذل المؤمنین، یعنی وہ لوگ کہ جو بظاہر آپ کے ساتھ تھے، وہ امام حسن علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے مومنین کی ذلت کا باعث بننے والے. اور امام حسن علیہ السلام کیا کر رہے تھے اس 10 سالوں میں؟ ان افراد کی تربیت کر رہے تھے کہ جن کی بنیاد پر کربلا کو برپا ہونا تھا. یہ چیز ہم کو نہیں سمجھ میں آتی کہ کبھی بھی عقل یہ نہیں ہے، حکمت یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس معیاری لوگ نہ ہوں اور آپ اندھادھن کود جائیں جہاد کے نام پر، تو جو لوگ ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے. تو امام حسن علیہ السلام نے حقیقتاً ان لوگوں کو بچایا ہے کہ جن کی بنیاد پر 61 ہجری میں کربلا برپا ہوئی ہے، اور وہ انتہائی پائیدار نقوش مرتب ہوئے ہیں انسانیت کے اوپر. یہ حکمت امام حسن علیہ السلام، یہ حکمت معصوم. عرض مصائب میں بس میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یزید مجبور ہوا اہل بیت علیہ السلام کو زندان سے رہا کرنے پر، تو اس وقت اس نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اب واپس چلے جائیں. تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرانا چاہتا ہے تو کسی ایسے دیانتدار مرد کو مقرر کر دے کہ جو ان خواتین کو مدینہ پہنچا دے. دوسری ہماری حاجت یہ ہے کہ جو سامان ہمارا لوٹا گیا تھا وہ ہم کو واپس دے دیا جائے. یزید کہتا ہے کہ میں آپ کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، آپ ہی اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ لوٹیں گے، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے سامان سے بہت بہتر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھ. اس لٹے ہوئے سامان میں وہ کرتا ہے، کہ جو وقت شہادت میرے بابا کے جسم اقدس پہ تھا، اور اس کرتے کو میری دادی نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ ہمیں سب سے زیادہ اس کرتے کی حاجت ہے۔ اور وہ کرتا جب واپس آیا، اسی کو لے کر یہ اہل حرم، اہل بیت رسالت مدینہ کی طرف لوٹے، اور مدینہ سے پہلے امام سجاد علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر رسول خدا ہمارے بارے میں یہ وصیت کر کے جاتے کہ ان کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، تو بخدا اس سے برا نہ ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، کہ جہاں پر ہمارے مردوں کو ذبح کر دیا گیا، ہماری عورتوں کو اسیر بنایا گیا اور انہیں بے پردہ بازاروں میں پھیرایا گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر 95 ہجری تک، جب امام سجاد علیہ السلام کا وصال ہوا، اس وقت تک آپ کی پوری زندگی دن میں روزے میں گزرتی تھی، رات عبادت میں مصرف ہوتی تھی، اور جب شام کو غلام آپ کے سامنے افطار لا کے رکھتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امٹ آتا تھا، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ کھانا ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جس کے لیے میرا بابا، جس کے لیے میرے بھائی، جس کے لیے ہمارے مخلص و جانصار ترستے رہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ایک دن آبادی سے باہر تشریف لے گئے، وہاں تپتی ہوئی دھوپ میں ایک پتھر پر دیر تک سجدہ کیا، خدا کی تسبیح ادا کرتے رہے، اور اس حالت میں جب آپ نے سر اٹھایا تو وہ پتھر اور آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ فرزند رسول، کہ ابھی تک آپ کا غم ہلکا نہیں ہوا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، شخص تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، واللہ یعقوب جو اولاد نبی تھے، جو خود پیغمبر تھے، ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظر کے سامنے سے گم ہو گیا تھا، اور اس پر گریا کرتے کرتے ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی۔ اے شخص، میں نے اپنی نظروں کے سامنے ان 18 کو گوایا ہے کہ جو یوں فخر یوسف تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ ماتم حسین۔ مسلمان